الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليه وأنا التواب الرحيم وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا حضرات مشائخ عزام علماء کرام اور مہمانان عزام اور عزیز طلبہ آج کی یہ مجلس جامعہ سعادت دارین کا دستار بندی اور انعامی اجلاس ہے جس میں سال بھر کی کارگزاری آنے والوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور اس جامعہ نے کیا خدمات انجام دی ان کا مختصر سا خاکہ بھی اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ جو حضرات تعاون کے ذریعے اور امداد کے ذریعے جامعہ کو تقویت پہنچا رہے ہیں ان کو یہ خیال آوے کہ گویا ان کے ذریعے سے جس ادارے کی امداد کی جا رہی ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچ رہی ہے اور کام ہو رہا ہے. بہرحال جو مقصد تھا اس اجلاس کے انعقاد کا کہ یہاں سے فراغت حاصل کرنے والے فاضلین کی دستار بندی ہو اور حفاظ کرام کی بھی دستار بندی ہو, ان کو اسناد تقسیم کی جائیں, وہ مقصد بحمد اللہ بحسن و خوبی انجام پا چکا ہے. اور اہل مدرسہ نے تعلیم پانے والے اور فراغت حاصل کرنے والے عزیز طلباء کے ذریعے سے دین کی مفید اور کارآمد باتیں سامعین تک پہنچا کر ان کی کس انداز سے تربیت کی جا رہی ہے اس کے بھی عمدہ نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اور الحمد للہ اس پہلو سے آج کی ہماری یہ مجلس بڑی کامیاب رہی. یہ بچے جو یہاں سے فارغ ہو کر کے جا رہے ہیں ایک بہت بڑا امت کا سرمایہ ہے جو اب تک یہاں ان حضرات کے زیر تربیت رہا اور ان حضرات نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ لوگوں میں جا کر دین کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت کا فریضہ انجام دیں. اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ان کے سر پر ڈالی گئی ہے. اس موقع سے گویا آنے والوں کو یہ امیدیں اور توقعات قائم کرنی چاہیے اور دل سے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان فاضلین کو اس کی صلاحیت استعداد عطا فرما کر یہ جو توقعات ان سے قائم کی گئی ہیں ان میں ان کو بڑا بڑھ چڑھ کر کے اللہ تعالیٰ ثابت فرمائے, ان کے رہنمائی فرمائے, دستگیری فرمائے, مشکل کشائی فرمائے. بہرحال آج کی اس مجلس کا جو مقصد انعقاد تھا وہ تو حاصل ہوا. اسی مناسبت سے کچھ باتیں ان جانے والوں سے بھی اور حاضرین کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. میں اپنے دل میں کچھ اور سوچ کر کے آیا تھا لیکن محتمیم صاحب نے جو بات کہی ان فارغین کے متعلق تو اس کی مناسبت سے جی میں یہ آیا ان جانے والوں ہی کو مخاطب بنا کر کے دو دو باتیں عرض کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو علم دین کی دولت سے بہراور فرمایا ہے. یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں کو عطا فرماتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں. اور یہ وہ سرمایہ ہے جو ایسے ہی سعادت مندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ حِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. حکمت کی تشریح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت سے کی ہے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علوم سنت سے نوازا گیا اس کو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خیر اور بھلائی عطا کی گئی. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ وبرکاتہ نے فضائل قرآن کے شروع میں شرح احیاء کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی اور اس کے بعد اس نے کسی اور صاحب نعمت کو جس کو دنیا کی کوئی اور نعمت دولت و ثروت عہدہ اور منصب یا اور کوئی چیز دی گئی ہے اس کے متعلق یہ خیال کیا کہ اس کو جو نعمت ملی ہے وہ اس نعمت کے مقابلے میں جو مجھے دی گئی ہے بہتر ہے, تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ خیرن یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ بڑی بھلائی کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ فقہ فی الدین دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا فرماتے ہیں. تو یہ امانت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی گئی ہے بہت بڑی امانت ہے. باری تعالیٰ اسی کے متعلق قرآن میں فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے کتاب کے علوم کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جن کو ہم نے اس کام کے لیے منتخب کیا. استفاء حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ اس آیت کی تفسیر میں معرف القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں لفظ استفاء کا استعمال حضرات انبیاء اور ملائکہ کے لیے کیا گیا ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و علی ابراہیم و علی عمران علی العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت نوح علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام اور حضرت ابراہیم کے گھرانے اور حضرت عمران کے گھرانے کو دوسرے دنیا والوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا، چنا برگزیدہ فرمایا. اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کو اپنا پیغام اپنے نبیوں پر پہنچانے کے لیے چنتے ہیں، منتخب فرماتے ہیں. ومن الناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے انسانوں میں سے بعض انسانوں کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرما کر اپنا پیغام اپنے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے چنتے اور منتخب فرماتے ہیں. دیکھو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استفاء کا استعمال انبیاء اور رسول اور ملائکہ کے لیے فرمایا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب والی آیت میں اسی لفظ استفاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے لیے استعمال فرمایا. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت کا مصداق امت محمدیہ ہے، اس کے علماء براہ راست اور دیگر حضرات بواسطہ علماء اس آیت کا مصداق ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اپنی کتاب اور اپنے حبیب کی سنت کے علوم کے لیے منتخب فرمایا. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ کتاب و سنت کی خدمت میں مشغول ہیں دن رات، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اولیاء ہیں. قرآن کی آیت اس کی دلیل ہے. حضرت ثعلبہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات علماء سے منتخب مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ میں نے اپنی کتاب کا علم تمہارے سینوں میں اسی لیے رکھا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہاری مغفرت کروں، جاؤ تم بخشے بخشائے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو میدان حشر میں جمع فرمائیں گے اور علماء کو ایک الگ ممتاز جگہ پر جمع فرما کر ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے اپنی کتاب کا علم تمہارے سینوں میں اس لیے رکھا تھا کہ میں جانتا تھا کہ تم اس امانت کا حق ادا کرو گے، اس لیے تم کو نہیں نوازا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں. چنانچہ دیکھو درِ مختار کے مقدمے میں صاحب درِ مختار نے لکھا ہے، امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دوسرے نمبر کے شاگرد ہیں، فقہ حنفی کی تدوین کا चेहरा उन्हीं के सर है। इंतकाल के बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखा, पूछा हजरत आपके साथ अल्लाह तबारक तआला ने क्या मामला फरमाया, तो जवाब में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने मुझे अपने सामने खड़ा करके फरमाया मोहम्मद अपने दीन का इल्म तुम्हारे सीने में इसलिए नहीं रखा था कि मैं तुम्हें अजाब जाओ तुम्हारे तुम्हें मैंने बख्श दिया। तो हकीकत तो यह है कि ये इल्म जो है ये अल्लाह तआला की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें अता की गई है, पर इसी को कुरान पाक में बारी ताला सुम्मा वरसनल किताब और इसी आयत ही की तशरीह के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो इरशाद है जो अबू दाऊद तिर्मिज़ी वगैरह की रिवायत में है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया वैन्नल अंबिया لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بهذه الباقي کہ علماء یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہیں وارث ہیں اور حضرات انبیاء نے وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑی بلکہ انہوں نے علم چھوڑا حضور فرماتے ہیں فمن اخذه اخذ بهذه الباقی جس آدمی نے علم حاصل کیا اس نے بہت بڑی دولت حاصل کی، اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور قرآن سورہ جمعہ کی آیت میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم۔ گویا اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دو درجے بتلائے، پہلے درجے میں تو فی الامیین، امیین یعنی پورے عرب کی پوری جماعت کو پوری قوم کو یا امت عربیہ کو امی سے تعبیر کیا جاتا ہے، گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت بلا واسطہ ڈائریکٹ ان کی طرف ہوئی ہے، اور اسی کو حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان بھیجا ملت اوجا، یعنی وہ جو ٹیڑھی قوم اور جنہوں نے گویا توحید کا راستہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کا تھا چھوڑ دیا تھا، اسی کو گویا ان میں جاری کرنے کے لیے۔ تو آپ نے گویا آپ کی بعثت کے بعد براہ راست حضرات صحابہ میں کام کیا، اور پھر آگے وآخرین منہم لما الحقوا بہم، انہی حضرات صحابہ کے واسطے سے آگے یہی دعوت اور یہی احکام دین جو ہے دوسری قوموں تک پہنچائے گئے۔ چنانچہ سورہ جمعہ کی تفسیر میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمارے درمیان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ وآخرین منہم لما الحقوا بہم کا مستاق کون، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر سوال کیا، پھر خاموش رہے، پھر سوال کیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا کہ لو کان الایمان عند الثریا لنعلہ رجال من ہؤلاء، کہ اگر ایمان یعنی صفات ایمان، ایمان کی جو صفات ہیں علم تقویٰ صلاح جتنے بھی کمالات ایمانیہ ہیں وہ اگر ثریا ستارے کے پاس ہوں، یعنی ان کا حاصل کرنا ایسا مشکل اور دشوار ہو جیسے ثریا ستارے تک پہنچنا دشوار اور مشکل ہے، تو بھی وہ ان لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس کو حاصل کر کے رہیں گے۔ چنانچہ بعد میں اہل عجم نے اسلام کی مختلف الانواع جو خدمات انجام دی وہ اسی حدیث کا مصداق ہیں. میں تو یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے یہ دو مرحلے. اولی مرحلہ آپ کا وہ ہے کہ آپ براہ راست حضرات صحابہ کی آپ نے تربیت فرمائی, اور اس کے بعد پھر انہیں کے راستے سے دنیا کی دوسری اقوام تک دین اور ایمان اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. تو بہرحال یہ جو امانت, یہ وراثت انبیاء, یہ اسی کو حدیث میں بھی, حدیث میں ترمذی شریف کی روایت آپ نے پڑھی ہوگی, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے, ایک دیہاتی آئے اور آ کر کے پوچھا مطلب صاحب قیامت کب ہوگی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں پوچھا ما عادت لہا, تم نے ان کے لیے کیا تیاری کی ہے. راوی کہتے ہیں حدیث نقل کرنے والے, یہ سن کر وہ ذرا سا مایوس سا ہوا اور پھر اس نے عرض کیا کہ میں اس کے لیے کوئی زیادہ نماز روزہ نہیں, البتہ جو ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء من احب, حضرت انس بن راوی حدیث ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو سن کر جتنی خوشی حضرات صحابہ کو ہوئی کسی اور کو نہیں ہوئی. اس کے بعد اس نے دعا کی تھی اللہم اغفرلی و محمدن, کہ اللہ ولا تغفر معنا احدا, کہ ہم نے محمد کی مقبر اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا, مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرمائیے کسی اور پر نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد حجت واسعا, ایک بہت بڑی وسیع چیز کو تو نے بہت تنگ کر دیا. اس کے بعد اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا, اس کو مسجد کے آداب سے واقف نہیں تھا, مسجدی میں کونے میں بیٹھ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اسی کو حضرات شرائع حدیث فرماتے ہیں کہ ہو سائل ہو القائل ہو البائل, یعنی وہی مسجد نے سوال کیا تھا وہی منی سائل مطلب سا والا ہو القائل اللہ عمر ہم محمد حضم, اور وہ بھائی کوئی کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کیا. حضرات صحابہ نے فوراً اس کو ٹوکا, ایک دم ڈانٹنا شروع کیا, اور وہ تو اپنا کام شروع کر چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا لا تزلموا, بس اب اس کو روکو مت, کیونکہ اب روکنا جو ہے وہ جسمانی روحانی ہر اعتبار سے مضر تھا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا انما بعثت میسرین ولم تبعثوا معسرین. میں تو اسی جملے کو بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مبعوث کیے گئے. بعثت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کے لیے رسالت و نبوت کے لیے, اور ربنا وبعثین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی والذی بعث فی الامیین, لفظ بعثت کا استعمال بھی رسولوں اور نبیوں کے لیے ہوا کرتا ہے. لیکن اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا اس کا حضرات صحابہ کو فرمایا انما بعثتو, کہ تم بھیجے گئے ہو, مبعوث کیے گئے ہو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنا کر, دشواری اور مشکلی نہیں. معلوم ہوا کہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اور آپ کے اس فریضے کو ادا کرنے کا کام پوری امت کے ذمہ ہے, خاص طور پر اہل علم جو ہے اس کے اولین مخاطب ہیں. اور یہ سلسلہ گویا جاری رہے گا. چنانچہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کا بڑا اہتمام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں سنتے تھے ان تمام باتوں کو انہوں نے امت تک بڑی امانت داری کے ساتھ بلا کسی کم و کاش تک پہنچایا. یعنی کوئی بات ایسی نہیں رہی جو انہوں نے امت تک پہنچائی نہ ہو. ہر صحابی وہ اسی انداز سے کام کرتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے بخاری شریف کے اندر پڑھی ہوئی کتاب العلم میں, ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, لوگ یوں کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ تھا, کہ ابو ہریرہ نے بہت کثرت سے روایتیں بیان کرنا شروع کر دیا. بات دراصل یہ ہے کہ اگر میرے جو ساتھی مہاجرین ہیں وہ تو اپنی تجارت کے مشغلوں میں مشغول رہتے تھے، جو انصار ہیں وہ کھیتی باڑی اور زراعت میں مشغول رہتے تھے، میں اپنا بھر پیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑا رہتا تھا۔ اگر قرآن پاک کی یہ دعائیں نہ ہو جو کہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان کھلے ہوئے احکام کو اور ان ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے اتاری، ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس، اس کے بعد کہ ہم نے ان ساری باتوں کو پھر کتاب قرآن کے اندر کھول کر اور واضح کر کے بتلا دیا، جو لوگ اس کو پڑھے ہیں واقف ہوئے ہیں وہ واقف ہونے کے بعد بھی لوگوں تک اس کو پہنچانے کا اہتمام نہیں کرتے، اپنی ذمہ داری اور اپنے اس فریضے کو ادا نہیں کرتے، بلا یا لعنہم اللہ ہو یا لعنہم اللہ، بہت بڑی بھائی تھی، بہت بڑی بھائی، اہل علم کو بھی یہ سن کر لرز جانا چاہیے کہ اس پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، فرشتوں کی، ایمان والوں کی، لوگوں کی، تمام لوگوں کی۔ تو بہرحال آگے پھر فرماتے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، البتہ جو اپنی اس حرکت سے باز آئے اور انہوں نے اپنا حال ٹھیک کیا اور پھر لوگوں کے سامنے اللہ کے احکام کو بیان کرنا پہنچانا شروع کر دیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، باری تعالیٰ فرما میں ان کو معاف کر دوں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہوں۔ تو گویا اس آیت کو حضرت ابو ہریرہ پیش فرماتے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی اس آیت کا مصداق قرار دے، حالانکہ من بعد ما بیناه فی الکتاب، اس آیت میں تو لفظ فی الکتاب ہے، اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں انہی کو کے متعلق یہ وہی ارشاد فرمائی گئی ہے، کہ ان کو جاننے کے بعد کوئی آدمی اگر چھپائے گا، پہنچانے کا اہتمام نہیں کرے گا تو وہ اس کا مصداق ہے، لیکن حضرات صحابہ کا عمل اور ان کے ارشادات اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں۔ آپ کی باتیں چونکہ آپ کے جو ارشادات ہیں وہ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے قرآن پاک آپ کے اوپر نازل کیا تاکہ ان پر جو چیز نازل کی گئی ہے ان کی ہدایت کے لیے آپ اس کو لوگوں کے سامنے اپنے ارشادات اور اپنے عمل کے ذریعے سے واضح کریں۔ تو چونکہ احادیث ان کا مبارکہ یہ دراصل قرآن ہی کی شرح و تفسیر ہے، اس لیے جو حکم تبلیغ کے اعتبار سے قرآن کا ہوگا وہی حکم احادیث کا بھی ہوگا، اور حضرات صحابہ یہی سمجھتے تھے اور ایسا ہی معاملہ کرتے تھے۔ کتاب الوضو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کے امام بخاری اعضا کو تین تین مرتبہ دھونے کے سلسلے میں پیش کرتے ہیں، بار بار اس روایت کو لائے ہیں، وہاں یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آزاد کردہ غلام حمرانی نے آباد سے کہا پانی منگوایا، اور مقام مقائد ایک وہ کھلی ہوئی ایک جگہ تھی جہاں برسر عام وہاں بیٹھ کر باقاعدہ وضو کا طریقہ بتلانے کے لیے وضو کر کے بتلایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ اس آدمی نے اس طرح وضو کیا اور پھر دو رکعت پڑھی جس میں لا یحدث سفیان فیہما لنفسہ، اپنے جی سے باتیں نہ کرتا ہو، پورے توجہ کے ساتھ پڑھی ہو، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عروہ ابن زبیر کی روایت میں ان کے طریق میں یہ زیادتی ہے کہ اس کو نقل کرنے کے بعد حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی یہ دو آیتیں میرے پیش نظر نہ ہوتی تو میں یہ بیان نہ کرتا۔ گویا حضرات صحابہ کا ایک مزاج تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو امت تک پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے بخاری شریف میں پڑھا ہوگا کتاب العلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد حضرت اکرمہ اور اپنے بیٹے حضرت علی ابن عبداللہ ابن عباس کو حضرت ابو سعید خدری کی خدمت میں بھیجا جاؤ, ان سے حدیثیں سنو. یہ میرے باغ میں, باغ میں حضرت ابو سعید خدری اپنے کھجور کے درختوں کو پانی پلا رہے تھے. پوچھا کیا بات ہے؟ ہم اسے وہ پانی پلانا چھوڑ کر وہیں گوٹ مار کر کے بیٹھ گئے اور حدیثیں سنانا شروع کیا. بابو منا ایک مساجد کے اندر امام بخاری نے مسجد نبوی کی تعمیر کی جو تفصیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے, وہ اسی حوالے سے بیان کی ہے. یہ حضرات صحابہ اپنے کام کرتے تھے لیکن علم کی اشاعت میں ذرا برابر کمی نہیں آتی تھی. کوئی امیر المومنین, حضرت عثمان امیر المومنین ہیں, ان کے زمانے میں سلطنت اسلامیہ کا دائرہ یہ روسی ریاستیں جو ہیں آذربائیجان وغیرہ وہاں تک پھیلا ہوا تھا اور ادھر افریقہ پورا گویا اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکا تھا. گویا اس وقت 15 یا 20 یا 25 ملک جتنے رقبے کے اندر واقع ہیں اس پورے رقبے کے وہ بادشاہ تھے, پھر بھی لوگوں کو روزو کا طریقہ بتا رہے ہیں. انہوں نے یہ شرط کی کہ حکومت کے کاموں کو انجام دینے میں ہم کو فرصت نہیں ملتی, وقت نہیں ملتا. آج تو کوئی آدمی کوئی کاروبار لے کے بیٹھ جائے, مولوی مولوی ہونے کے بعد دکان لے کے بیٹھ جائے گا, کوئی ہوٹل لے کے بیٹھ گیا, کوئی اور کار کا کام لے کر, تب اس کو کہتے ہیں کہ اس میں فرصت نہیں ملتی. ان کو اتنی بڑی سلطنت چلانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پہنچانے کے لیے موقع تھا. حضرت ابو سعید خدری اپنے باغات کو بھی سنبھال رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, وہ تو مقصرین صحابہ میں سے ہیں. ان حضرات صحابہ جن سے 1000 سے زیادہ اور حدیث پاک کی روایتیں منقول ہیں ان میں ہیں حضرت ابو سعید خدری. تو ان کو اپنی کھیتی باڑی کے ساتھ اس کا موقع ملا. حضرت جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا لیکن ان کا مقام اتنا بلند تھا, حضور نے ان کے متعلق فرمایا عالمهم بالحلال والحرام. معاذ بن جبل کہ حضرت صحابہ میں حلال اور حرام کے احکام کو جاننے والے حضرت معاذ بن جبل ہیں سب سے زیادہ. اور حضور نے جن چار آدمیوں کا نام لے کر لوگوں کو تاکید فرمائی کہ قرآن پاک ان سے حاصل کرو, ان میں حضرت معاذ بن جبل بھی ہیں. کیا کیا اندازہ ہے 13 سال یا 14 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دستے مبارک کے اوپر بیعت کی تھی اور کیا صحبت اٹھائے اور کیسا علم حاصل کیا. کیا حضور خود اپنے گویا زبان مبارک سے ان کو عالمهم بالحلال والحرام کا خطاب اور استقرأوا القرآن من أربعتهم ان کے متعلق فرما رہے ہیں, ان سے حضرات کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ظاہر کیے گئے اس اعتماد کو سچا کر کے دکھلایا. حضرت معاذ ایک مرتبہ مسلم کی روایت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ گدھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہیں, گرو نے فرمایا یا معاذ بن جبل کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. خاموش رہے تھوڑی دیر حضور, پھر پوچھا یا معاذ بن جبل کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. حضور پھر خاموش رہے, پھر حضور نے فرمایا یا معاذ بن جبل, تو انہوں نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا جو آدمی اپنے دل کی سچائی سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے گا تو جہنم اس کے اوپر حرام کر دی جائے گی. جب حضور کا یہ ارشاد سنا حضرت معاذ فوراً ہی پوچھتے ہیں افلا ابشر بالناس, کہ اللہ کے رسول یہ خوشخبری لوگوں کو سنا دو. حضور نے فرمایا بنیت تکیلو, نہیں ذرا ٹھہر جا, لوگ اس پر بھروسہ کر کے کہیں نہ بیٹھ جائیں, لو یہ نہ سمجھنے لگے بس کلمہ پڑھ لیا کام بن گیا, اب کوئی مسجد جانے کی ضرورت نہیں, روزے رکھنے کی ضرورت نہیں. اس لیے وہ اس مصلحت کے پیش نظر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی اس حدیث کو چھپائے رکھا, لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا کیونکہ حضور نے فرمایا تھا, منع کیا تھا. لیکن پھر ان کو خیال آیا کہ حضور کا یہ منع کرنا یہ والی مصلحت کے پیش نظر تھا, اگر یہ چیز ایسی ہوتی جس کو لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کرنا ہوتا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے سامنے اس کو بیان کیوں فرماتے ہیں؟ آخر میں گویا ان کو جب اس کا خیال آیا تو یہ اتکال اور بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں, اس مصلحت کے پیش نظر حضور نے منع کیا تھا, اسی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین اس وقت جب ان کی روح قبض ہو رہی ہے, آخری گھڑی ہے, لوگوں کو بلاؤ, بلوایا اور بلا کر کے کہتے ہیں کہ میں نے آج تک جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات جتنے بھی سنے تھے وہ سب میں تم کو پہنچا دوں گا سوائے ایک بات کی, اور پھر یہ بات بیان کی. وہ جو جس انداز سے, جس اہتمام سے اور جیسا ماحول بنا کر کے انہوں نے یہ بات پیش کی, وہ جو انتقال والا خطرہ تھا اسی کو دور کرنا بھی مقصود تھا اور حضور کی باتوں کو امت تک پہنچانا بھی. میں تو جو جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جو کچھ میں نے سنا تھا وہ سب پہنچا چکا. آج کوئی چھوٹے سے چھوٹا عالم جس نے چند مسائل سیکھے ہوں کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جتنے مسائل میں نے سیکھے وہ سب میں نے لوگوں تک پہنچا دیے؟ نہیں. لیکن حضرات صحابہ کا وہ مقام تھا, یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور دین کو امت تک پہنچانے کے لیے ان کا انتخاب فرمایا اور ان کو وہ مقام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے مقام رضوان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ بھی ان سے راضی وہ بھی اللہ سے راضی, یہ وہ مقام ہے جو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے آرام سے تو ایک مرتبہ باری تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اے جنتی کیا کہیں گے لبے یا ربنا ہم حاضر ہیں, باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نہیں نوازا. باری تعالیٰ میں کوئی نعمت باقی کا ایک نعمت ایسی ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں؟ اب جو کہیں گے باری تعالیٰ آپ تو کوئی چیز ایسی رکھا ہمیں تو نظر نہیں آتی, باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ رضوان ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی, یہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد اخیر میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ملے گی, وہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو دنیا ہی میں عطا فرما دی. اس سے آپ ان کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان کا مقام کتنا بڑا تھا. تو بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, واقعہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا حق ادا کر دیا اور پوری امت کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ دین کو کس طرح لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. وہ حضرات باقاعدہ مر بھی تھے, حضرت الوداع کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مجمع ان کے سامنے جو خطبہ دیتے ہوئے آخر میں جو بات فرمائی تھی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں میری ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائے تو یہاں موجود نہیں ہیں. اس روایت کے متعلق کتاب الامام میں آپ نے پڑھا ہوگا, امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا. اب ایسا ہی ہوا کا کیا مطلب؟ کئی مطلب بیان کیے ہیں حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے, ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان سننے والوں نے جو ہے غائبین تک یہ ساری باتیں پہنچا دی, گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کا حق انہوں نے ادا کر دیا. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑی امانت ہے جس کو لے کر کے آپ جا رہے ہیں, اور آپ کی اس تربیت میں, آپ کی تعلیم میں اور آپ کی اس علمی شخصیت کو بنانے میں آپ کے اس جامعہ نے جو حصہ لیا, اس جامعہ کو کون چلا رہا تھا, کون اس کا تعاون کرتا ہے, کون اس کے مسائل برداشت کرتا ہے, پوری قوم, گویا قوم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ اس امت کو ایسے افراد کی ضرورت ہے جو دین کے احکام سے واقف ہوں, لوگوں تک دین کو پہنچاتے ہوں اور گویا اس امانت کو آگے بڑھانے والے ہوں. گویا اس بنیاد پر اور اس اپیل پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کیا یہ وجود آپ کا اپنا نہیں ہے؟ آپ اپنی ذات کے سلسلے میں کوئی ایسا فیصلہ کر لیں جس کے نتیجے میں آپ ان خدمات سے اپنے آپ کو کاٹ لیں، الگ کر لیں، تو یہ فیصلہ کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے، ایک طرح کی خیانت ہوگی۔ ویسے بھی علم کا تقاضا، آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی بڑے مدرسے والے کسی مسئلہ مشیخت حدیث کی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کریں تو آپ پڑھانے میں لگ جائیں، یا کسی مکتب کے اندر آپ کو کہا جائے، نہیں، کوئی آپ کو بلائے یا نہ بلائے، آپ تو ہر وقت اس مشن کو لے کر آگے بڑھیے، اور گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اور دین کے احکام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا اہتمام کیجیے۔ آج دنیا پیاسی ہے، آج ہمارے ہندوستان کی اتنی بڑی آبادی میں کروڑوں ہر کروڑ ایسے مسلمان ہیں جن کو کلمہ تک یاد نہیں، آج ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جتنا اپنے مقدور بھر عام کر سکتے ہیں اس میں اپنی جو ہے کوشش میں کمی نہ کریں، جس کو اللہ نے جیسی صلاحیت عطا فرمائی ہے اپنی اس صلاحیت کے مطابق دین کی گویا اس خدمت کے اس فریضے کو انجام دینا ہے، اور آپ سے آپ کے اساتذہ، آپ کے مربیوں اور آپ کے والدین نے جو توقعات قائم، وہ والدین جو ان سے غلط توقعات قائم کرتے ہیں، یہاں موجود ہوں گے فارغ ہونے والے کے والدین، ان سے میں عرض ضرور کروں گا، بعض والدین وہ ہوتے ہیں کہ وہ بیٹا چاہتا ہے کہ دین کی خدمت میں لگے، والدین کچھ اپنا دباؤ ڈال کر اس کے خلاف کام، تم کو تو وہی لندن ہی جانا ہے، تم کو تو یہی کام کرنا ہے، اب بیٹا چاہتا ہے یہاں کام، ماں باپ جو چاہتے ہیں یہ لندن جائے گا تو شاید ہمارا گھر جو ہے ابھی کچا ہے، بنگلے کی شکل اختیار کر لیں، ہمارے پاس 2 بیگھے زمین ہے تو 20 بیگھے ہو جائے، ارے تو ہی نادان چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی ادامہ بھی ہے، اس کو اپنے طور پر کام کرنے دو، اس کو کہو کہ تو نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، تجھے جن بزرگوں نے علم دیا ہے، جن کے پاس تو نے تربیت حاصل کی ہے، ہم نے 8 سال تک 10 سال تک ان کے حوالے کیا تھا، اب زندگی بھر کے لیے ان کے حوالے کرتے ہیں، وہ جو مشورہ دیں، وہ تمہیں جہاں رکھے تمہیں وہاں جا کر کے دین کا کام کرنا ہے، یہ جب کام کریں گے اس کے نتیجے میں ماں باپ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، دنیا کے یہ بنگلے اور دنیا کے یہ 2-4 پیسے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ان سے، آپ کو اگر ان سے پیسوں ہی کی امید رکھنی تھی تو یہاں مدرسے میں گائے کو بھیجا، پھر کہیں اور بھیجتے جہاں ان کے پیسے حاصل کر سکتے تھے، اس لیے حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب نور اللہ برکتہ فرمایا کرتے تھے کہ طلبا کو، فارغین کو اپنی آئندہ دینی اور علمی خدمات کے لیے بھی اپنے اساتذہ ہی سے مشورہ کرنا چاہیے، اور وہی جہاں ان کو تجویز کریں وہاں رہ کر کے، ہم نے تو فارغ ہوئے جب سے اپنے آپ کو ہمارے حضرت کے حوالے کیا تھا، فراغت کے بعد حضرت نے پوچھا، میں کہا حضرت آپ جو فرمائیں گے، میری فراغت کے بعد 3 جگہوں سے اس وقت یہ آئی کی بات، ایک وہاں گنگو میں وہاں جو مدرسہ ہے مشکات تک تعلیم تھی، وہاں ضرورت تھی، اوپر بھی حضرت نے فرمایا، وہاں سے کانپور سے وہاں ضرورت تھی، ایک حدیث پڑھانے والے تھے، اور یہاں ڈابیل سے ہمارے سامع محترم حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ کا خط آیا تھا، حضرت بھائی یہ 3 جگہیں تم جہاں پسند کرو وہاں بھیجوں گا، تم کہ تو گجرات کی ہے وہاں جانا، تو میں نے کہا میں تو اتنے ہی ڈابیل ہی میں آنا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال حضرت کے اس مشورے کے مطابق اور حضرت کے حکم کے مطابق آج تک کبھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، ایک کوتاہی غلطی ہوئی تھی اس کی بھی اللہ نے تلافی حضرت ہی کے ذریعے سے کرا لی تھی، اور حضرت ہی کا یہ فیض ہے، حضرت ہی کی توجہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے اندر لگائے رکھا، اور ایسے ایسے مراحل آئے کہ وہاں بڑی آزمائشیں ہوئی کہ اللہ نے حفاظت فرمائی، تو جو آدمی اپنے آپ کو اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں، اپنے مربیوں کے حوالے کرے گا اور ان کے مشورے کے مطابق چلے گا، تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں کریں گے، اس کے ذریعے سے آپ کا، آپ کے استاد اور آپ کے شیخ اور مربی آپ کو یوں کہیں کہ آپ کو قائلہ بغدادی پڑھانا ہے تو پڑھائیں، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے، اسی میں آپ کی ترقی ہے، وہ جو کام کا ہے وہ کر، ہم تو غلام ہیں وہ آقا ہیں، تو غلام جو ہے نا کبھی جھاڑو بھی لیتا ہے، چائے بھی بناتا ہے، کھانا بھی پکاتا ہے، और आका कभी ना हो उसके घोड़े पर सवार होकर उसके काम अंजाम देने के लिए भी जाया करता है। तो गोया ऐसी गुलामी अगर इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला इसी गुलामी में सरदारी अता फरमाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि इसका अहतमाम हो, आप अपने आप को पेश कीजिए इखलास के साथ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इल्म आपने पढ़ा है उस इल्म का तकाजा ये है, पहला कि आप खुद उस पर अमल का अहतमाम करें। आज तक तलब इल्मी के दौर में होने की वजह से आमतौर पर ये गफलत का ज़माना होता है। अगर आपसे कुछ गफलत और कोताहियाँ हुई है तो अब मौका आया है, अब आप दीनी खिदमत में लगने से पहले अपनी इन अमली कोताहियों को दूर करने के लिए अहलुल्लाह की खिदमत में जाकर उनका हाथ थाम लें और अपनी जब इन अमली कोताहियों को जब तक के दूर न कर लें वहाँ तक आगे का सिलसिला शुरू होना नहीं चाहिए। हमारे बड़े बड़े अकाबिर जिनकी तरफ नस्बत को हम अपने लिए फख्र समझते हैं, उन्होंने भी जो है इसी मकसद के लिए अपने आप को बुजुर्गों और मशाइल के हवाले किया। हजरत नानोत्री और हजरत गंगोई जिनके उलूम की कोई इंतहा नहीं थी, उलूम के समंदर और पहाड़ थे, उन्होंने इस मकसद के लिए हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के अपने आप को हवाले किया। कि हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब अभी आपके मोहतरम साहब ने हजरत मौलाना मियां साहब नमर अल्लाह बरकतहू के हवाले से हजरत सैयद साहब की तहरीक की जो चार ये बुनियादी बयान किए। हमारा जो सिलसिला है वैसे चिश्तिया, मगर हकीकत तो यह कि चिश्तिया और नक्शबंदिया दोनों का मखलूक है। हजरत खालिद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मसलक देवबंद की वजाहत में जो तफसीली तहरीर शायर फरमाई उसमें इसकी वजाहत की है। हमारे हजरत हाजी इमदादुल्लाह के शेख हाजी मियाँ जी लोगों साहब झंझानी और उनके शेख थे हाजी अब्दुलरहमान बिलायती रहमतुल्लाह अलैह, हाजी हाजी अब्दुलरहीम, हाजी अब्दुलरहीम बिलायती रहमतुल्लाह अलैह, वो इतने बड़े शेख थे, हजारों लाखों आपके मुरीद थे, लेकिन हजरत सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब दौरा हुआ तो वो खुद उनके हाथ पर दोबारा बैठ हुए और पूरी जिंदगी उनके साथ गुजार दी। पूरी जिंदगी उनके काफिले में होते। एक मरतबा हजरत सैयद साहब की तवज्जुहात उनकी तासीर आप सीरत सैयद अहमद शहीद पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा। एक मरतबा बाद लोगों ने मिल करके हजरत सैयद साहब से दरख्वास्त की कि आप ये सब सिलसिला इरशाद और बैत वगैरह का छोड़कर ये कहाँ इसके चक्कर में पड़ गए जिहाद के, और ये सब लोगों को इतना फ़ायदा पहुँच रहा था, आपकी तवज्जो में अल्लाह ने इतनी तासीर रखी थी। तो उसका जवाब देने के लिए हजरत सैयद साहब ने खुद जवाब देने के बजाय हाजी अब्दुलरहीम साहब से कहा कि इनसे कहो, इनको समझाओ। हाजी साहब ने कहा मेरी पूरी जिंदगी इसी राह के अंदर गुजरी है, तसव्वुफ और ज़ुहद के अंदर हजारों लाखों मेरे मुरीद हैं, लेकिन इस राह के जो अनवारात हैं इस दूसरी राह के वो यहाँ इसलिए उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बहरहाल फिर हजरत हाजी अब्दुलरहीम साहब ने हजरत मियाँ जी रहमतुल्लाह अलैह जो उनके खलीफा थे उनको बुलाकर हजरत सैयद साहब से बैत करवाया। और हजरत हाजी इमदादुल्लाह की माँ जो पहले शेख थे सैयद नसीरुद्दीन साहब देहली रहमतुल्लाह अलैह, वो खुद सैयद साहब के सिलसिले के काबिल में से। उनके इंतकाल के बाद फिर उन्होंने हजरत मियाँ जी साहब से किया। बहरहाल मैं तो ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारा बुजुर्गों का ये तरीका रहा है, जब तक कि अपने आप को इस तरह जो है उनकी खिदमत में रहकर अपनी कमजोरियाँ अमली वगैरह दूर न कर लें वहाँ तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। इसकी तरफ भी तवज्जो की जाए और अपने असातिज़ा से ताल्लुक़ कायम रखते हुए दीन की खिदमत के सिलसिले को आप लोग आगे बढ़ाएँ। अपने असातिज़ा से जो ताल्लुक कायम रखा जाता है उसका बड़ा फ़ायदा ये है कि आदमी की ज़िंदगी में बड़े ख़तरनाक मोड़ आते हैं, बड़ी आजमाइशें आती हैं, अगर वो अपने बड़ों से ताल्लुक़ नहीं रखता तो उन आजमाइशों के मौके पर वो फिसल जाता है, मायूसी का शिकार हो जाता है और काम छोड़कर दूसरी जगह लग जाता है। बड़ों से ताल्लुक़ होगा तो ऐसे मौके पर हालात उनके सामने पेश करेगा, वो दुआएँ करेंगे, उसकी तदबीर बताएंगे, उनकी दुआओं उनकी तदबीर उनकी तवज्जो के नतीजे में फिर अल्लाह ताला आगे बढ़ाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है, इसके बगैर आप अपने आप को मुस्तकिल न समझें। जिन लोगों ने भी अपने اپنے آپ کو مستقل مزاج سمجھا وہ آگے کچھ کام نہیں کر سکے ہیں. تمہارا ضرورت ہے کہ آپ حضرات جو چاہ رہے ہیں فراغت حاصل کر کے وہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا آگے کا جو ہے نظام عمل طے کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سے جو توقعات قائم کی گئی ہیں اللہ اس کے مطابق ان سے بڑھ کر کے آپ کو ثابت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں لوگ میں دیکھیے اب یہ مدرسوں کا سلسلہ ہے, واقعہ یہ ہے کہ یہ اتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اب وہ لوگوں کے اندر ایک دوسرا رجحان بل تزینون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. قرآن میں باری تعالیٰ نے انسان کے اس مزاج کی نشاندہی فرمائی ہے کہ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں, حالانکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. آج دنیاوی تعلیم کے لیے لوگوں نے ایسا انداز اختیار کیا کہ دینی تعلیم کی طرف سے بالکل غافل اور بے پرواہ. یہاں تک کہ ہمارے مکاتب کا جو نظام تھا دیہاتوں کے اندر, پہلا ایک دور تھا کہ مکتب کی تعلیم کو ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ضروری سمجھتے تھے, اس کے اندر بھی غفلت بہم. اسکول کا ٹائم ایسا ہے اس کی وجہ سے مکتب کی قربانی دینی پڑتی ہے, تو وہ قربانی بھی دے کر کے اسکول میں بھیجتے ہیں اور بچوں کو دین سے. یہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے, یہ تو ہلاکت کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کو, ہمارے وڈیلوں کو جو توفیق عطا فرمائی تھی, اسی توفیق کے نتیجے میں یہ سب بہار ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیاوی دولت بھی جو عطا فرمائی اس کے اندر بھی اس توفیق کا بڑا حصہ ہے. آپ یوں سمجھیں گے کہ اس راستے کو چھوڑ کر کے کچھ ہم اور بڑی ترقی حاصل کر لیں گے, یہ غلط سوچ ہے, یہ خیال ہے تو محال ہے تو جنوں, ایسا کبھی نہ ہوا نہ ہوگا. اس لیے ہماری کامیابی تو اسی میں ہے. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں لا یبدل اللہ ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم, جو قوم اپنے حالات کو بدل, اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دولت وغیرہ عطا فرمائی ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑوں کی دینداری اور ان کی دین کی خدمت کی وجہ سے یہ سلسلہ, یہ روش ہم باقی رکھیں گے تو یہ چیز بھی باقی رہے گی. اس روش سے اگر ہم ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے اس کی طرف بھی تمام لوگ توجہ فرمائیں, اپنی اولاد کو علم دین کی سکھانے کا بھی اہتمام کریں, اور عصری علوم سے بھی منع نہیں کرتے. اور اس اب تو ایسا دور آ گیا کہ دونوں آپ آسانی کے ساتھ سکھا سکتے ہیں. زمانہ تھا کہ آدمی کو اپنے اولاد کے متعلق فیصلہ کرنا پڑتا تھا کہ میں اس کو دینی لائن میں رکھوں یا دنیاوی. اب تو ایسے اسباب اور ایسی شکلیں پیدا ہو چکی ہیں کہ دونوں کام ہو سکتے ہیں. ایک طرف جو ہے بچہ آپ کا عالم بھی بنا ہے, مفتی بھی بنا ہے, قاری بھی ہے, اور دوسری طرف ڈاکٹر اور انجینئر بھی ہے. بہت سی جگہ ہمیں جانا ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں ہمیں دیتے ہیں. اس لیے کوئی ایسی دشواری نہیں, ان کی طرف توجہ کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں. اصل آخرت ہی ہے, یہ دنیا کی زندگی تو بس چند دنوں کی ہے, پھر اس کے بعد آدمیاں, پہلے زمانے میں تو بھائی لوگ جو ہے نا 40 برسی بھی کیا کرتے تھے, اور آج تو جو ہے نا موت کے تیسرے دن اس میت کے گھر جائیں گے تو اس کے بیٹے بھی باپ کو بھول چکے ہیں, کوئی جانتا ہی نہیں کہ کوئی یہاں مرا تھا. ایسا حال ہو گیا, کوئی ہمارے لیے کچھ بھیجنے والا نہیں ہے, خود ہم جو کر کے جائیں گے وہی ہمارے ساتھ آنے والا ہے. اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے. دعا کرنے کے لیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی. بِعَدَدِ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْفِعْلِ وَالنِّيَّةِ وَالْهُدَى. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا آمین محمدین ولا آمین ولا مدلین سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نريد بحبك من أحبك ونعاني بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغنينا بالعلم وزينا بالحلم وقنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری مرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری حد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. تمام ذکر و دعاؤں میں اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل عیال اور تمام متعلقین کو اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اللہ کو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حق علم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اہل کو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا لے. اللہ یہ طلبہ جو یہاں سے فارغ ہو کر کے جا رہے ہیں اللہ ان میں سے ہر ایک کو تو اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما. اللہ دین اور علم دین اور ایمان اسلام کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی پوری صلاحیتیں بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. طلب علم کی زمانے کی غفلتوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ان میں سے کسی کو بھی اس نعمت سے محروم نہ فرما. اللہ ان طلباء سے ان فارغین سے ان کے اساتذہ ان کے مربیوں اللہ اور ان کے والدین نے جو اچھی امیدیں قائم کی ہیں اللہ ان کو ان سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ زندگی کی ہر موڑ پر ان کی رہنمائی فرما دستگیری فرما مشکل کشائی فرما ہر قسم کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما. ان کی ضروریات تو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما کر اللہ پورے استغنا کے ساتھ دین کی خدمت میں مشغول ہونے کی ان کو توفیق عطا فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما. اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی اصلاحی معیار کو اللہ بلند سے بلند تر فرما. اس کے قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. ہر قسم کے شرور فتن آفات بریا مکارے سے اس کی حفاظت فرما. اللہ اس کے آئندہ کے عزائم کو عافیت و سہولت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچنے کی صورتیں پیدا فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. خاص طور پر حضرت مولانا عبداللہ صاحب کو مولانا سجاد صاحب نعمانی کو قاری ولی اللہ صاحب کو مفتی نعمان صاحب کو اللہ اور بھی جو امانت علیہ صاحب کے گھر والوں کو اور بھی جو ہمارے اکابر اور متعلقین میں سے بیمار ہیں اور جنہوں نے بھی اپنے لیے اور اپنے بیماروں کے لیے اللہ دعاؤں کے لیے اہل مدرسہ سے درخواستیں کی ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں معقولوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما.
بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے اولاد ہیں نافرمان ہیں اللہ ان کے اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مجھے و فرما بردار بنا کر ماں باپ کے آنکھیں چمنی فرما، جن کے اولادیں شادی کی نور کو پہنچ چکی ہیں سالے جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما، اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، اس میں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کو عام فرما، اللہ جو لوگ اپنی سیاست کے خاطر ان کے درمیان بغض و عداوت کے بیج بونا چاہتے ہیں اللہ ان کی ناکام ان کی مساعی کو ناکام کر دے، اللہ ہر شاعر اسلامیہ کی اس ملک میں پوری پوری حفاظت فرما، ہمارے اصحاب کرام تیرے نیک اور مقبول بندوں نے جو سلسلے دین کے یہاں پر قائم کیے ہیں، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں، مساجد، تبلیغی اور دینی مراکز، دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی شکل میں اللہ ان تمام سلسلوں کو پوری قوت اور افادیت کے ساتھ جاری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی راہ میں پیش آنے والی ہر رکاوٹ کو دور فرما، اللہ اس سلسلے میں خالبین اور دشمنوں کی طرف سے جو بھی اللہ ناروا کوششیں کی جاتی ان کو ناکام کر دے، ان کی سازشوں کو ان پر الٹ دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و بلائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں اللہ تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تو اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی آئندہ بھی محروم نہ فرما، ربنا جنا قطائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى